بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. یہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، اس میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ تین مسائل کو بیان کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ، سونے اور چاندی کے علاوہ، سونے اور چاندی کے علاوہ ہر قسم کے پاک برتن کو کھانے اور پینے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. جواز الشرب، پینے کا جواز، من جمیع الاوانی الطاہرہ، تمام پاک برتنوں سے، غیر الذهب والفضۃ، سونے اور چاندی کے علاوہ. سونے اور چاندی کے برتن سے کھانا اور سونے اور چاندی کے برتن سے پینا یہ جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اور سونے اور چاندی کے علاوہ لوہے کے برتن، لکڑی کے برتن، پیتل کے برتن، پتھر کے برتن، جس چیز سے بھی برتن بنا ہوا ہے اس کا استعمال جائز ہے، بشرطے کہ پاک ہو. اس لیے کہ جن چیزوں کا استعمال جائز ہے اگر اس میں کوئی ناپاکی آ جائے تو استعمال جائز نہیں. اسے مردوں کے لیے ریشم استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ریشم کے کپڑے پہننا جائز نہیں، اور ریشم کے علاوہ دوسرے قسم کے کپڑے پہننا جائز ہے، مثلا کاٹن ہے، مگر کاٹن میں اگر ناپاکی لگ جائے تو پھر ناجائز ہے. اسی طرح سونے اور چاندی کے علاوہ کسی بھی چیز سے برتن بنے ہوئے ہوں تو ان برتنوں میں سے کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، بشرطے کہ پاک ہو. ایک بات تو اس باب میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ، اور اس سے متعلق حدیثیں آئیں گی نیچے. دوسری چیز، وہ جواز الکرع، الکرع کا جواز، اور الکرع کا معنی آگے خود مصنف رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہو الشرب بالفم من النہر وغیرہ بغیر اناء ولا ید. الکرع کا معنی یہ ہے کہ منہ لگا کر پانی پینا، اور منہ لگا کر پانی پینے کا مطلب یہ ہے کہ چشمہ ہے، نہر ہے، اور پانی آپ کے سامنے بہہ رہا ہے، تو ہاتھ یا برتن دونوں میں سے کسی ایک کو استعمال کیے بغیر ڈائریکٹ منہ لگا کر پینا، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے پیش آتی ہے کہ اگر برتن نہ ہو تو اب آپ کے پاس یہی شکل ہے کہ نہر میں سے یوں ہاتھ سے پانی لے کر کے پیئیں، تو برتن نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں، برتن نہیں ہے، اور وہاں سے چشمہ جاری ہے، نہر کا پانی بہہ رہا ہے، اور آپ کو پیاس لگی ہے، تو کیسے پیئیں گے؟ یا تو منہ لگا کر پیئیں گے یا ہاتھ سے، اور ہاتھ بھی گندا ہے، اس پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، تو ایک شکل یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیں گے اور پھر ہاتھ سے پیئیں گے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے یا معذور ہے تو منہ لگا کر پیئیں گے. اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرم ملکوں میں ہاتھ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے, پانی بھی سورج کی گرمی کی وجہ سے گرم ہوتا ہے, اور پیاس لگی ہوئی ہے تو جب ہاتھ میں پانی لیتے ہیں تو گرم ملک ہے, پانی پہلے سے گرم ہے اور ہاتھ میں لیتے ہیں تو اور گرم ہو جاتا ہے, تو پیاس کو بجھانے میں اتنا مفید نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پر ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے, منہ لگا کر ڈائریکٹ پی لیتے ہیں تاکہ ہاتھ کی گرمی سے وہ پانی بچ جاوے. تو آیا اس طرح پینا جائز ہے یا نہیں, اس لیے کہ جانوروں کے ساتھ مشابہت ہے. تو امام مصنف علیہ الرحمہ حدیث لائیں گے اور یہ بتلائیں گے کہ ضرورت کے موقع پر اس طرح پینا جائز ہے. جواز القرع, القرع کا جواز, اور القرع کا کیا معنی ہے, وہ شرب بالفم, اور وہ منہ سے ڈائریکٹ پانی کو پینا ہے, نہر سے اور نہر کے علاوہ چشمے وغیرہ سے, بغیر برتن کے اور بغیر ہاتھ کے. تیسرا مسئلہ, وتحریم استعمال اناء الذهب والفضه, سونے اور چاندی کے برتن کے استعمال کا حرام ہونا. سونے اور چاندی کے برتن کے استعمال کی تحریم, پینے میں اور کھانے میں اور طہارت میں اور ہر قسم کے استعمال میں, استعمال کے تمام طریقوں میں. کہنے کا منشا یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا ڈال کر اس میں سے کھانا نہیں کھایا جا سکتا, یہ حرام ہے. اسی طرح اس میں کوئی پینے کی چیز ڈال کر اس میں سے پینا جائز نہیں ہے. اسی طرح آپ سونے یا چاندی کے برتن میں پانی ڈال کر اس سے وضو کرنا چاہتے ہیں, جائز نہیں ہے. سونے اور چاندی کا بہت بڑا برتن ہے, اس میں پانی ڈال کر غسل کرنا چاہتے ہیں, جائز نہیں ہے. سونے اور چاندی کے بہت بڑے برتن میں پانی ڈال کر اس میں کپڑوں کو دھونا چاہتے ہیں, جائز نہیں ہے. سونے اور چاندی کے برتن کا کسی قسم کا بھی استعمال جائز نہیں ہے. سونے اور چاندی کا چھوٹا سا برتن ہے, اس میں آپ نے کریم ڈال دی بدن پر لگانے کے لیے, لوشن ڈال دیا, جائز نہیں ہے. اس میں خوشبو ڈال دی, عطر ڈال دیا, جائز نہیں ہے اب اس کو استعمال کرنا. اس میں تیل ڈال دیا سر میں لگانے کے لیے, جائز نہیں ہے. سونے اور چاندی کے برتن کا کسی قسم کا استعمال جائز نہیں ہے. یہ تین چیزیں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ اس باب کے نیچے حدیثوں کو لا کر بیان کریں گے. سب سے پہلی حدیث, عن انس رضی اللہ عنہ قال حضرت الصلاۃ فقام من کان قریب الدار الی اہلہ وبقی قوم فوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخضب من حجارۃ فصغر المخضب ان یبسط فیہ کفہ فتوضأ القوم کلہم قالوا کم کنتم قال 80 وزیادۃ متفق علیہ ہذہ رواۃ البخاری وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبو من بين أصابعه فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا کہ حضرت الصلاح, نماز کا وقت آ گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور نماز کا وقت آ گیا. اب نماز کا وقت آ گیا تو وضو کی ضرورت ہوئی, تو فقام من کان قریب الدار الی اہلہ, تو وہ لوگ جو قریب میں گھر والے تھے وہ اپنے گھر والوں کی طرف اٹھ گئے. تو مسجد نبوی کے قریب کسی جگہ پر یہ مجلس تھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحبت میں بیٹھا ہوا تھا. نماز کا وقت آ گیا, تو نماز کا وقت آتا ہے تو ہر شخص وضو کی فکر کرتا ہے, بڑوں کی مجلس سے بھی ادب کے ساتھ خاموشی سے اٹھ جاتے ہیں. تو جن کے گھر قریب تھے وہ تو اپنے گھر والوں کی طرف اٹھ کر چلے گئے, یعنی گھر میں چلے گئے وضو کرنے کے لیے. وبقی قوم, اور لوگوں کی ایک جماعت باقی رہ گئی. یہ وہ لوگ تھے جو مسجد سے دور رہتے تھے, تو انہیں خیال یہ آیا کہ یہاں سے اٹھ کر اگر ہم گھر تک جاتے ہیں تو ہماری نماز چلی جائے گی. ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, تو وہ بیٹھے رہے وہیں. وہ بقیہ قوم, وضو کی ان کو بھی فکر تھی مگر انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کی فکر فرمائے تو ہم بھی پھر دیکھیں گے کہ ہمارے لیے وضو کا کیا سامان ہو. اسی طرح وہ حضرات بھی رہ گئے ہوں گے جو قریب رہتے تھے مگر خاص خدام تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے حضرت, حضرت انس رضی اللہ عنہ خود. تو بہت سارے لوگ تو چلے گئے اپنے اپنے گھروں کی طرف, کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور ان کی بھی تعداد بڑی تھی جیسے کہ روایت میں آگے آ رہا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فَأُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا بِمِخْذَبٍ مِّنْ حِجَارَتٍ, پتھر کا ایک لگن. یہ مخذب جو ہے, مخذب اگر بہت بڑا ہوتا ہے تو آپ اسے یوں سمجھیے کہ یہ باث ٹب جیسا ہوتا ہے, جیسے ہمارے یہاں باث ہوتا ہے تو آج کل تو وہ گٹر والا باث ہوتا ہے, ڈرین والا, مگر پہلے زمانے میں بس وہ باث ہوتا تھا, اس میں پانی جمع کر کے اسی میں بیٹھ کر باث کر لیتے تھے. یہ یورپ میں, یورپ کا ماحول یہ تھا. اور اگر وہ اس سے بھی چھوٹا ہو جائے مخذب, مخذب بڑا ہو تو باث ٹب, اگر چھوٹا ہو جائے تو ایک کپڑے دھونے کے لیے جو ٹب ہوتا ہے وہ چھوٹا, یا اس میں عورتیں گوشت بھی دھوتی ہیں, اور اس سے بھی اگر چھوٹا ہو جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ ایک چھوٹی سی ٹرے ہو جاتی ہے. تو مخذب کو لگن کہتے ہیں, لگن باث ٹب, اسی طرح وہ ٹب جس میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں, گوشت وغیرہ صاف کیا جاتا ہے, عورتیں گھروں میں استعمال کرتی ہیں, پلاسٹک کا ٹب ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ ٹرے جس میں کسٹرڈ وغیرہ بناتے ہیں. تو مخذب میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے, اس کی گہرائی کم, ڈیپتھ اس کا کم ہوتا ہے, اور اس کی ویڈتھ جو ہے چوڑائی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخذب لایا گیا جو پتھر سے بنا ہوا تھا. اب یہ باث ٹب تھا یا کپڑے دھونے والا ٹب تھا یا یہ کہ اس سے بھی چھوٹا ٹب ٹرے کا, وہ آگے پتا چل رہا ہے. کہا کہ وہ اتنا چھوٹا تھا, فصغر المخذب ان يبسط فيه كفه, وہ لگن اور وہ ٹب چھوٹا ہو گیا اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی ہتھیلی کو پھیلائیں. یعنی وہ اتنا, اتنی چھوٹی ٹری تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پھیلانا چاہا تو ہاتھ نہیں پھیلا سکے, یعنی بہت ہی چھوٹا پیالہ تھا. تو پیالہ ٹری, اسی لیے آگے جو روایت آ رہی ہے اسی واقعے کی, اس میں ہے بِقَدَهٍ رَحْرَاحٍ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا پیالہ لایا گیا جو شالو تھا, یعنی جس کی سائڈ کی دیواریں جو ہے اتنی اونچی نہیں تھی, گہرائی اتنی نہیں تھی مگر چوڑا تھا. یہ لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لیے لایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وضو فرمائے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جن کے گھر قریب تھے وہ تو وضو کرنے کے لیے چلے گئے ہیں, میرا بھی وضو باقی ہے اور یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی وضو باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے اندر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا ایسا پھیلا کر, تو دیکھا کہ ہاتھ پھیل سکے ایسا نہیں ہے, مگر بہرحال ہاتھ رکھ لیا کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہاتھ رکھنے کی وجہ سے برکت ہوئی. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ, وہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے وضو کر لیا. قَالُوا كَمْ كُنْتُمْ, تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا کہ تم اس وقت کتنے تھے؟ قالت 80 و زیادتن، 80 سے زیادہ. متفق علی ہذہ روایت البخاری، وفی روایت لہ ولمسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بإناء من ماء. یہ وہی واقعہ ہے مگر دوسرے انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن مانگا، تو وہی واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نماز کا وقت ہو گیا، کچھ حضرات اٹھ کر چلے گئے، کچھ حضرات باقی رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوگا کہ بھئی مجھے وضو کرنا ہے، پانی لے آؤ. فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شالو پیالہ لایا گیا، فیہ شیئن من مائن، جس میں کچھ پانی تھا، بہت کم. فوضی اصابعہ فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلیوں کو رکھا. کیوں بھائی؟ اس سے کہ پورا ہاتھ تو آ نہیں سکتا تھا، اپنی انگلیوں کو رکھا. قال انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجعلت انظر الی الماء، میں دیکھنے لگا پانی کو، ینبع من بین اصابعہ، کہ وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا، ابل رہا تھا. اب اس میں حضرات محدثین کی دو رائے ہو گئی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پانی لے لے کر وضو کرتے چلے گئے، اور کتنوں نے وضو کر لیا؟ اوپر کی روایت میں ہے کہ 80 اور زیادہ، اور نیچے والی روایت میں ہے کہ فحذرت من توضا ما بین السبعین الى الثمانین، میں نے اندازہ لگایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگایا ان لوگوں کا جنہوں نے وضو کیا تو وہ 70 سے لے کر 80 تک تھے. تو اوپر یہ ہے کہ 80 سے زیادہ، اور یہاں یہ ہے کہ 70 سے لے کر 80 تک. تو اس قسم کا اختلاف جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس وقت یہاں جو مجمع ہے، تو یہاں سے اٹھنے کے بعد میں کسی سے بات کروں اور مجھے کوئی پوچھے کہ کتنے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو میں کہوں کہ 30 بیٹھے ہوئے تھے. عصر کے بعد کوئی پوچھے تو میں کہوں کہ 25 سے 30 کے لگ بھگ ہوں گے. تو اس قسم کا اختلاف جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، الگ الگ مجلس میں الگ الگ انداز سے بات کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اندازہ لگایا، تو اندازہ لگایا تو وہ 70 سے 80 ان کو محسوس ہوا، اور بعد میں خیال ہی آئے کہ یہ تو عجیب و غریب معجزہ ہے، مجھے گن ہی لینا چاہیے. تو جب انہوں نے باقاعدہ گنا تو 80 سے زیادہ تھے. ابھی 80 سے زیادہ آدمیوں نے وضو کیا اس پانی سے جو ایک چھوٹے سے پیالے میں تھا، اور یہ 80 جو ہیں اس کے بارے میں بھی محدثین کی دو رائے ہیں کہ یہ 80 یا 80 سے زیادہ جو افراد تھے جنہوں نے وضو کیا، یہ وہی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اور باقی 80 یا 100 یا 150 وہ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تھے وضو کرنے کے لیے، باقی جو مجمع رہ گیا تھا وہ 80 کا اور اس سے زیادہ. اور بعد حضرات نے کہا ہے کہ نہیں، مجمع جو پیچھے رہ گیا تھا وہ 20 25 30 کا ہوگا، مگر جو گھر جو چلے گئے تھے ان کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا ہے، اور جب یہ معجزہ ظاہر ہوا تو یہ پانی جو نکل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو وہ بھی آ گئی اور انہوں نے برکت کے طور پر پھر وضو کیا. تو پیچھے رہ گئے تھے وہ 80 سے کم تھے، مگر وہ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے، دوسرے لوگ بھی آ گئے. بہرحال جن لوگوں نے پانی کو استعمال کیا وہ 80 سے زیادہ تھے. اب یہ جو ارشاد ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں دیکھنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی پھوٹ رہا تھا، اس میں حضرت محدثین کی دو رائے ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی انگلی مبارک اندر رکھی، انگلیاں مبارک اندر پانی میں، تو انگلیوں سے پانی نہیں نکل رہا تھا، پانی جو ہے وہ پانی ہی سے نکل رہا تھا. جیسے چشمہ ہوتا ہے تو نیچے سے یوں پانی نکلتا ہے، تو اللہ تعالی شانہ قادر ہے کہ جس طرح زمین سے پانی نکال سکتے ہیں، پانی سے بھی پانی کو نکال سکتے ہیں.
تو کہا کہ وہ پانی پانی ہی سے نکل رہا تھا اور وہ جیسے چشمہ جوش مارتا ہے ویسے اندر سے جوش مار رہا تھا. تو برتن چھوٹا تھا, اس میں انگلیاں رکھی ہوئی تھی اور پانی جب جوش مار رہا تھا تو دیکھنے والے کو ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے, حالانکہ انگلیوں سے پانی نہیں نکل رہا تھا, وہ پانی پانی ہی سے نکل رہا تھا, پانی ہی میں برکت ہو رہی تھی. مگر محققین اور اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا, اس لیے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بس میں دیکھنے لگا پانی کو نکلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وہ پانی نکل رہا تھا. یہ انگلیوں میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا کر دی کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا, جیسے زمین سے نکلتا ہے آسمان سے اترتا ہے تو انگلیوں سے نکل رہا تھا. اگر یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکل رہا تھا تو پھر زمزم سے یہ پانی افضل. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ آسمان اور زمین کے جتنے بھی پانی ہیں, زمین میں جتنے کنویں ہیں, جتنی نہریں ہیں, جتنے چشمے ہیں, جتنے سمندر ہیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے چشمے جاری ہیں, جتنے چشمے جاری ہوں گے, جتنے جاری تھے خشک ہو گئے, جتنا بھی پانی ہے, اور آخرت میں جنت میں جتنے پانی ہیں, جنت کی نہریں جتنی بھی ہیں, ان سب میں سب سے افضل پانی زمزم کا ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ام ہانی کے گھر سے حتیم میں لایا گیا اور میرے سینے کو چاک کیا گیا اور میرے سینے کو چاک کر کے میرے دل کو نکالا گیا اور میرے دل کو زمزم سے دھویا گیا, اور ایمان اور حکمت جو آسمان سے ایک ٹرے میں لائے تھے حضرت جبریل اور میکائیل وہ میرے دل میں بھر دیا گیا. ایمان اور حکمت, تو ایمان اور حکمت دل میں بھرنے کے لیے آسمان سے لے آئے اور دل کو دھویا زمزم کے پانی سے. اور یہ دل کس کا؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس سے بہتر کوئی دل نہیں. اور آئے تھے فرشتے آسمانوں سے, تو اگر اللہ کی کائنات میں زمزم سے افضل کوئی پانی ہوتا تو اللہ تعالی شانہ فرشتوں کو اس پانی کے ساتھ بھیجتے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس پانی سے دھو. مگر سب سے افضل پانی زمزم کا تھا, اس وجہ سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو, بلکہ اللہ کی کائنات میں جو سب سے قیمتی دل تھا اس دل کو زمزم سے دھویا گیا. اس سے میرے بھائیو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کتنا قیمتی پانی ہے. آج کل چونکہ بڑی فراوانی سے مل جاتا ہے اس لیے جب ہمیں زمزم ملتا ہے تو قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے نہیں, بہت ہی قدر والی چیز ہے یہ زمزم جو ہے اسے جتنا پیا جائے اتنا کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کو بہت زیادہ پینا, پیٹ بھر کر پینا, یہ ایمان کی علامت ہے. اور زمزم سے دل کا ہٹ جانا اور زمزم کی طرف رغبت کا نہ ہونا یہ نفاق کی علامت ہے. تو سب سے افضل پانی زمزم کا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک یہ زمزم سے بھی افضل. اللہ تعالی شانہ کی کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے بڑھ کر ہے. خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز, خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز, جس سے متصل ہوتا ہے شاہ والا کا کفن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک جس کفن سے ملا ہے, وہ کفن جس مٹی سے ملا ہے وہ مٹی اللہ کے عرش سے افضل. تو وہ مٹی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگنے والے کفن سے مل گئی, وہ عرش سے اگر افضل ہے تو کفن کا کیا مقام ہوگا؟ اور کفن اتنا اعلیٰ ہے تو پھر جسد اطہر کا کیا مقام ہوگا؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو ہے وہ اللہ کی کائنات میں ہر چیز سے افضل, عرش سے بھی افضل, کعبے سے بھی افضل, ہر چیز سے افضل. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بدن مبارک زمزم سے بھی افضل، اس لیے آپ کے بدن مبارک سے اور انگلیوں سے اگر زمزم نکلا ہے، اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ ہاں بدن مبارک ہی سے نکلا تھا، انگلیوں سے چشمے ابل پڑے تھے، تو یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے. تو وہ جو 80-90 حضرات وہاں موجود تھے، یہ خوش نصیب اور سعادت مند انسان تھے کہ انہیں زمزم سے بھی افضل پانی پینا نصیب ہوا. اور زمزم سے کتنا افضل ہے اس کا تو ہم کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہوا پانی. تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے ہمارے سامنے یہ حدیث نقل کر کے ہمیں یہ بتلایا کہ سونے اور چاندی کے علاوہ جس کسی چیز سے برتن بنا ہوا ہو اس کا استعمال جائز ہے. یہاں جو ہے ایک پتھر کا بنا ہوا پیالہ تھا، شالو پیالہ تھا، ٹری جیسا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے استعمال فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی وضو کے لیے استعمال فرمایا. ایک اور حدیث سن لیجیے، پھر آج کا سبق بند ہو جائے گا. وعن عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ قال اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فاخرجنا له ماء، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی نکالا، فی طور من سفر، پیتل کے پیالے میں. یہ تورن بھی ایک قسم کا پیالہ ہے. ہم نے آپ کے لیے پانی نکالا پیتل کے ایک پیالے میں، فتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے وضو فرمایا. رواہ البخاری. یہاں بھی کیا ثابت کیا کہ پیتل کا پیالہ، اوپر لکڑی کا پیالہ، یہاں پیتل کا پیالہ. اس سے پتہ یہ چلا کہ سونے اور چاندی کے علاوہ جس کسی چیز سے کوئی برتن بنا ہوا ہو، بشرطے کہ وہ پاک ہو، اس کا استعمال کھانے کے لیے، پینے کے لیے، طہارت کے لیے جائز ہے. السفر بدم الساد ويجوز كسرها وهو النحاس، والتور كالقدح وهو بالتاء، وهو بالتاء المسنات من فوق. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.